الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معلم الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا نورا من نور الله
میرے دوستوں اور بزرگوں حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، جیسے ہر عمارت کی بنیاد ہوتی ہے، اس کے ستون اور پلرز ہوتے ہیں جس کے اوپر اس کی چھت رکھی جاتی ہے، اسی طرح اسلام کو ایک مضبوط عمارت سمجھو اور اس کی بنیاد اللہ و رسول نے پانچ اہم پلر پر رکھی، اس میں سے ایک ہے ایمان اور عقیدہ توحید، دوسری چیز ہے نماز، تیسری چیز ہے روزہ، چوتھی چیز ہے زکات، اور پانچویں چیز ہے حج۔ یہ پانچ چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے۔ جس طرح آپ کو کہیں سفر کرنا ہے، فور ویلر لے کر آپ سفر کرتے ہیں، احمد آباد جانا ہے، بھروچ جانا ہے، اور آس پاس کہیں علاقے میں آپ جاتے ہیں، تو فور ویلر منزل تک پہنچنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس میں بھی پانچ چیزیں ہوتی ہیں فور ویلر میں. چار ہوتے ہیں چکے اور ایک آسانی سے سمجھ کے پانچ ہوتے ہیں چکے چار اور پانچویں چیز اس کا انجن ہوتا. اب دوسری بات آپ فرما دیجئے کہ ان پانچ چیزوں میں سے امپارٹنٹ اور اصل کیا ہے؟ کہ چکے ہیں. چکوں کی بھی اہمیت ہے, ویلز کی بھی اہمیت ہے, لیکن سب سے زیادہ امپارٹنٹ اور اصل ہے انجن. آپ کو انجن نظر آتا ہے؟ انجن کہاں ہوتا ہے؟ گاڑی کے اندر بونٹ میں ہوتا. سورج کے بچے بھی بول رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو پوپٹ جیسے ہمیشہ اسلام کی بولی بولنے کی توفیق عطا کرے. بڑا اچھا لگتا ہے یہ اپنی چھوٹی چھوٹی زبان سے جب بولتے ہیں اور جواب دیتے ہیں لگتا ہے کہ یہ بڑے انٹیلیجنٹ. انجن بونٹ کے اندر ہوتا ہے اور چکے باہر ہوتے ہیں. انجن نظر نہیں آتا اور چاروں چکے اس کے نظر آتے ہیں. اور ابھی آپ نے مجھے جواب دیا ہے کہ انجن اصل ہے, امپورٹنٹ ہے. تو جو سب سے اصلی چیز ہے گاڑی, فور ویلر کی جان ہے انجن, اور وہ نظر نہیں آتا. اور چکے بھی چاہیے, یہ چاروں نظر آتے ہیں. اسی طرح اسلام کی وہیکل میں پانچ چیزیں اسلام میں رکھی ہیں. ایک ہے ایمان. ایمان نظر نہیں آتا ہے, وہ سینے کے بونٹ کے اندر ہوتا ہے. جیسے انجن کار کا بونٹ اٹھاؤ گے تب انجن نظر آئے گا, ایسے ہی یہ بونٹ ہم نہیں اٹھا سکتے. وہ تو مستری اٹھا لیتا ہے اور آگے سے کوئی کنیکشن ہوتا ہے, وہ ڈرائیور کھینچتا ہے تو بونٹ اٹھ جاتا ہے. یہ بونٹ ایسا ہے کہ ہم اس کو اٹھا ہی نہیں سکتے, اور اس کا کنیکشن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ہے. اور یہ بونٹ میرا رب اٹھائے گا. کب اٹھائے گا؟ جب قیامت آئے. ہم اٹھا کر دیکھ ہی نہیں سکتے. ہاں چکے ضرور دیکھ رہے ہیں. وہ چار چکے کیا ہے؟ نماز ایک چکا, روزہ دوسرا چکا, زکات تیسرا چکا, اور حج یہ چار چکے. لیکن آپ بولیں گے سب کے پاس تو فور ویلر ہوتی نہیں. اگر اسلام فور ویلر والے کی مثال دے رہے ہو تو نہیں دوستو, ایسی بات نہیں ہے. اسلام جس طرح سے فور ویلر والوں کے لیے ہے, پانچ چیزیں ان کے لیے کمپلسری کی گئی ہیں, تو ایسے ہی کچھ مسلمان ہیں جو تھری ویلر والے ہیں. یہ کھڑا ہے, دیکھ لیا اس کو کیا کہتے ہیں؟ آٹو رکشہ. اس کے تین ویلر ہیں, تین چکے ہیں, لیکن اس میں بھی انجن کا ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ چکے کم ہو سکتے ہیں, انجن کم نہیں ہوگا. اب کوئی کہے کسی کے پاس تھری ویلر نہیں ہے تو وہ دل چھوٹا مت کرنا, ٹو ویلر بھی اگر چلتی ہے گاڑی, بائک والے ہیں نا, دو چکے ہیں لیکن وہاں بھی انجن ضروری ہے. بغیر انجن کے وہ بھی نہیں چلے گی. ویل کم ہو جائیں, چکے کم ہو جائیں گے, لیکن انجن کا ہونا ضروری ہے, ضروری ہے. اب کوئی اتنے بڑے مجمع میں ایک چکے کی گاڑی رکھتا؟ میں نے تو نہیں دیکھا کہ ایک چکے کی گاڑی کہیں ہوتی. لیکن ہوتی ہے. وہ کہاں ہوتی ہے؟ سرکش میں. لیکن آپ سرکش نہیں ہیں, آپ شریف ہیں, تماشے کے لیے نہیں آئے ہیں, منزل پر پہنچنے کے لیے آئے. سرکش میں جو ایک میل کی گاڑی ہوتی ہے وہ منزل تک نہیں پہنچاتی ہے, وہ صرف تماشا دکھانے والوں کو کرتب بتاتی. آپ تماشا دکھانے والے نہیں ہیں, آپ کی ایک منزل ہے, وہاں آپ کو پہنچنا ہے. وہ منزل کیا ہے؟ وہ منزل ہے اللہ کی رضا اور مصطفیٰ کی محبت, رسول کی محبت تک پہنچنا ہے, اللہ کی معرفت تک پہنچنا ہے. تو آپ کو ایمان کو بھی درست رکھنا ہے, اور دو چکے کی گاڑی اگر آپ کے پاس ہے تو دونوں چکے کو بھی پرفیکٹ رکھنا ہے. تو کچھ مسلمان دو فرض والے ہیں, ایمان, نماز اور روزہ. جتنے بھی مسلمان مرد عورت ہیں سب کے لیے ایمان کے ساتھ نماز اور روزہ ہونا ضروری ہے. بیچارہ غریب ہے تو زکات اور حج اس پر فرض نہیں, دو چکے کم ہو گئے. تو چکے کم ہو جائیں اس کی فکر مت کرو, انجن بھسٹ نہیں ہونا چاہیے, عقیدہ خراب نہیں ہونا چاہیے. عقیدہ صحیح ہے تو ٹو ویلر کے بھی منزل پر پہنچو گے, تھوڑی دیر لگے گی لیکن پہنچے گا. ٹو ویلر والا بھی اپنی منزل تک پہنچ جائے گا, لیکن اس کا بھی ایمان جو انجن ہے وہ صحیح ہونا چاہیے. تھری ویلر والا بھی پہنچے گا, اور فور ویلر والا تو شام سے پہنچے گا. اور کچھ ایسے مسلمان ہیں کہ چار چکے سے زیادہ چکے والی گاڑیاں ہیں ان کے پاس. ریلوے میں کتنے چکے ہوتے ہیں؟ پانچ. آج ارے ٹرین میں دو دو سو چکے ہوتے ہیں اس میں. وہ ہمارے بس کی بات نہیں, وہ تو میرے غوث پاک کے پاس, غریب نواز کے پاس. ایک ایک مستحب, ایک ایک سنت, ایک ایک سنت کو وہ ادا کرتے ہیں. ان کی گاڑی کے بڑے چکے ہیں. ارے ہم لوگ تو یہ چار فرض ہی ادا کر لیں تو انشاءاللہ نجات کا راستہ مل جائے گا. لیکن جو زیادہ چکے والی گاڑی ہوتی ہے, اگر تمہارے پاس فور ویلر ہے تو, اگر فور ویلر ہے, ٹو ویلر ہے, اور اگر زیادہ چکے والے پر بیٹھنا چاہتے ہو تو چکا مت تلاش کرنا, چکے والے انجن کو دیکھنا, انجن سے جس کی نسبت اور کنیکشن ہے اس ڈبے میں بیٹھ جانا. پھر جب وہ چلے گا میل, فرنٹیئر میل, تو اسٹیشن پر تم بھی پہنچ جاؤ گے. تمہارے پاس کوئی فور ویلر, ٹو ویلر کچھ بھی نہیں ہے, یہ گاڑی کسی اور کی ہے. تمہارا کام صرف ہے کہ ٹکٹ لے کر اس میں بیٹھ جاؤ. چوری سے مت بیٹھنا, نہیں تو کالے کوٹ والا آئے گا اور بولے گا بتا, تو تم کو چور جیسے دپکنا پڑے گا. اٹھا کر کے وہ جیل میں بھی ڈال سکتا ہے. ایمانداری کے ساتھ ٹکٹ لے کے بیٹھنا. تم ہاں, تم اپنی گاڑی مت دیکھو کیسی ہے, چلانے والے کو دیکھو. اسی طرح سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں اے مسلمان, سن, اگر منزل تک پہنچنا چاہتا ہے تو تم آؤ غوث پاک کی ٹرین میں بیٹھ جاؤ. وہ اور غوث پاک انجن ہیں, اور جتنے ان کے پیران کرام, ان کے خلفائے کرام ہیں, وہ ڈبوں کی طرح یوں کنیکشن لگا ہوا. اب وہ ڈبے ایک سے ایک, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, سب جا کر انجن سے ٹچ نہیں ہوتے ہیں. لمبی گاڑی چلی جاتی ہے اور نسبت گارڈ کے بوگی سے لے کر انجن تک ہوتی ہے. یہ چین لگی ہوتی ہے, ساکٹ اس کی مضبوط ہوتی ہے. یہ اگر ٹوٹ گئی تو انجن چلا جائے گا. یہ بوگی پیچھے والی جس کا کنیکشن ٹوٹا, وہیں کی وہیں کھڑی, وہیں کی وہیں کھڑی, نہ آگے جائے نہ پیچھے.
کے جائے پورا ٹرافک جام کر دیتے. تو جس کا کنیکشن ٹوٹ گیا ہے یاد رکھنا وہ سب ٹرافک جام کر دیتے ہیں. کنیکشن ٹوٹے والوں کے ساتھ مت رہنا. ارے اگر جلی بوگی بھی ہو پرانی بوگی ہو دیسی ہو دیسی ہو کنیکشن پر نظر رکھنا. کنیکشن اگر ہے تو دیسی بھی پہنچے گی اے سی بھی پہنچے گی. تم وہاں پر کھڑے نہیں رہ سکتے مندر پر پہنچ جاؤ. تو ہمارے لیے کم سے کم فور ویلر ہم رکھتے ہیں تو اس میں انجن کو ہمیشہ دیکھتے رہنا کہ انجن خراب نہ ہو. یہ میں نے مثال اس لیے دی ہے کہ اے میرے دوستوں عقیدے کو پہلے سنبھال کر رکھنا. کہیں دیکھنا کاربیٹر میں کچرا نہ جمع ہو جائے. پٹرول اچھا بھرنا. آج کل پٹرول پمپ پر ملاوٹ والا پٹرول ملتا ہے ڈیزل ملتا ہے. اگر وہ سستا ہے تو سستا مت دیکھنا اچھا دیکھنا. پیسے زیادہ جائیں لیکن اچھا ہو. کچرے والا پٹرول بھر دیا تو ایک تو دھواں بہت دیتے سائلنٹ پر تھرمس تھرمس پورا سڑک پر ناک میں گھستا ہے کان میں گھستا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد اس کے کاربیٹر میں کیا بولتے ڈاکٹر ہاں اس میں کچرا جمع ہو جاتا ہے. اور جب کچرا جمع ہو جاتا ہے تو اس کی آواز جو ہے بڑی اسموتھ جو ہوتی ہے وہ پھٹ پھٹ کرنے لگتی ہے. مس فائر بھی کرتا ہے. ایک جھٹکے لیتی ہے. یہ جھٹکے والی گاڑی پر مت جلنا. جاؤں کی جاؤں نہ ہوں کی جاؤں ہے کی نہیں یہ سب جھٹکے. سلام جائز ہے کی نہیں ہے کی نہیں یہ جھٹکے والی گاڑی پر مت بیٹھنا. ارے وہاں تو ایک ہی سور ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. تو اس لیے دوستو عقیدے کی حفاظت ہر سنی مسلمان پر ضروری ہے. اور رہا چار چکے دو چکے تو کبھی چکے گھس جاتے ہیں اور انجن صحیح ہے تب بھی تم منزل پر پہنچ جاؤ گے. اور کبھی کبھی ٹیوب جو ہوتا ہے پنچر ہو جاتا ہے. تو پنچر ہو جائے تو گھبرانا مت. پنچر والے کی دکان پر چلے جانا. وہ گرم کر کے ایک ربر کی ٹکلی نکالے گا سولیشن لگا کر کے اور اس کو پریس کر کے تمہارا پنچر بنا دے گا اور پھر پمپ سے اس میں ہوا بھر دے گا ٹائٹ. چلو پنچر ہو گئی فکر مت کرنا. تمہارا عمل تھوڑا خراب ہو گیا فکر مت کرنا. کسی پنچر والے کی دکان پر چلے جانا. آپ بولو گے پنچر والا کہاں ملے گا. پنچر والے ہمیں نا ہم لوگ گھومتے ہیں جہاں تمہارا پنچر ہو انشاءاللہ فوراً ہم کیسے ہم اس کو بنائیں گے. اولیاء کرام کی عقیدت کا ربر لائیں گے اور اس کے رسول کی بھٹی پر گرم کریں گے اور اس میں خواجہ غریب نواز کی چھٹی کا سولیشن لگائیں گے اور غوث پاک کی گیارہویں کا اس پر پریشر ڈالیں گے اور تھوڑی دیر میں وہ آپ کھاد ٹیوب صحیح ہو جائے گا اور پھر محبت رسول کی ہوا بھر دیں گے انجن چلنے لگے گا. آرام سے منزل پر پہنچ جاؤ گے. اور انجن خراب ہوگا تو تم نہیں بنا سکو گے. کھینچ کھینچ کر کے لے جانا پڑے گا بڑے میکانک کے پاس. وہ میکانک کہاں ملے گا. وہ اس کا ہیڈ آفس بریلی شریف. جو جانتے ہیں بونٹ نہیں کھولتا ہے میکانک صرف سیلف مارتا ہے اور گر گر کی آواز آتی ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ فالٹ کہاں ہے. فالٹ کو پکڑنا اپنا کام نہیں ہے میکانک کا کام ہے. اگر ویسے آواز سے فالٹ نہیں پکڑا گیا تو تھوڑی دور گاڑی کو بڑھاتا ہے اور روک دیتا ہاں کہاں فالٹ ہے سمجھ میں آیا. چلانے والے کو فالٹ سمجھ میں نہیں آتا ہے لیکن میکانک جو ہوتا ہے تھوڑی رفتار کو دیکھتا ہے تو سمجھ جاتا ہے فالٹ کہاں ہے. اسی طرح جو علماء ربانیین ہیں وہ اچھے میکانک ہیں. چلنے والے کو چلتا دیکھ کر کے سمجھ جاتے ہیں کدھر کا ہے فالٹ کدھر ہے. آواز سن کر کے سمجھ جاتے ہیں یہ شرک بدعت کی آواز نکال رہا ہے یا مصطفیٰ کی محبت کی آواز نکال رہا ہے؟ غریب نواز اور غوث پاک کا ذکر کر رہا ہے، آواز سن کر کے اندر کا فالٹ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ میرے دوست، چال چلن بھی فالٹ کو بتاتا ہے، زبان بھی فالٹ کو بتاتی ہے۔ جو محبت رسول کے اندر ڈوبا ہوا ہے، انشاءاللہ اس کی زبان ہمیشہ سنبھلی ہوگی، مصطفیٰ کے بارے میں جب وہ بولے گا تو تعریف کے الفاظ بولے گا۔ اس لیے ہم سب کو مل کر اپنے اسلام کی وکل کو ہر اعتبار سے سنبھالنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اگر ہم نہ سنبھال سکے تو سنبھالنے والوں سے اپنا تعلق پیدا کرو، وہ سب ہو جائے گا۔ اسلامی لٹریچر پڑھو، اسلامی کتابیں پڑھو، ناول اور یہ پڑھنے سے دور رہو تو مصطفیٰ کی عظمت کی تمہارے دلوں میں جوت جگے گی اور محبت رسول کا چراغ جلے گا، اور یہ چراغ جلے گا تو ہر جگہ کام دے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ جب رسول سے ایسی پکی نسبت ہو جائے گی تو انشاءاللہ جہنم تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکے گی۔ سب سے خطرناک جگہ جو ہے وہ جہنم کی ہے۔ نبی کے نسبت اور تعلق بڑی قیمتی اور بڑی ہی حفاظت والی چیز ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول، انہوں نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ حجاز سے ایک آگ ایسی نکلے گی، ایسی آگ یہاں لگے گی کہ اس کی روشنی میں بسرا کے اونٹ کی گردن نظر آئے۔ ہزاروں میل کے فاصلے پر بسرا کا شہر ہے۔ حضور فرماتے ایسی آگ لگے گی کہ ایسی پھیل جائے گی کہ مدینے میں کھڑے ہونے والے شخص کی نظر اس شہر پر پڑے گی جس کا نام بسرا ہے۔ وہاں اونٹوں کی گردن اس آگ کی روشنی میں مدینے سے نظر آئے۔ ایسی خطرناک آگ ہوگی۔ حضرت امام قسطلانی، امام جلال الدین سیوطی، قاضی ایاز، یہ بڑے بڑے اماموں نے اپنی کتاب میں لکھی ہے۔ حضرت جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ آپ سن 654 ہجری میں مدینے سے قریب قبیلے قریظہ کی پہاڑیوں میں نمودار۔ حضور نے جس کی خبر دی کہ آگ ایسی لگے گی، یہ غیب سے تعلق رکھتا ہے کہ اگر حضور کو غیب اور دیوار کے پیچھے کا علم نہ ہوتا تو سن 654 ہجری میں جو واقعہ ہونے والا ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں بیٹھ کر 654 سال جو آنے والا واقعہ ہے اس کو بیان کرنا۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی، امام قسطلانی رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ سن 654 ہجری میں واقعہ یہ ہوا کہ گھر گھراہٹ کی آواز آئی، ایسا زمین سے یہ آواز آ رہی تھی، لوگ سن رہے تھے یہ آواز کدھر سے آ رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد زمین ہلنے لگی، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد جھٹکے کھانے لگی زمین۔ دو دن تک یہ جھٹکے زلزلے کے آتے رہے۔ زلزلے کے بعد تیسرے دن قبیلے قریظہ کی پہاڑیوں سے آگ نمودار ہوئی۔ آج بھی آ گیا کیا؟ وہی نمودار ہوا۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحابہ و بارک وسلم۔ نمودار آگ ہوئی مدینے کے لوگ پریشان، آس پاس آگ پھیل رہی ہے، امام جلال الدین رومی، امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں آگ پہاڑ سے جب نکلی تو جیسے سمندر کا پانی زمین پر پھیلتا ہے ایسے ہی آگ کا سیلاب پھیل رہا ہے. کس طرح سے پھیل رہا ہے کہ پہاڑ کی چٹانوں کو جلا دے رہا ہے. پہاڑ کی چٹان جیسے کہ گل کر کے پانی ہو جا رہی ہے. آگ کی تیزی جتنی تھی سارے لوگ اپنے اپنے علاقوں کو چھوڑ کر کے پناہ لینے کے لیے مدینہ منورہ بھاگ اور سب روضہ انور کے سامنے جمع ہو گئے. بھیڑ تھی. بولو جب اتنا بڑا آگوں کا پہاڑ علاقے کا علاقہ اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے تو لوگ کہاں آ رہے ہیں؟ اس زمانے کے گنبد خضرا کے چائے میں یہ کیوں آ رہے تھے؟ ان کا انجن سلامت، ان کا عقیدہ یہ تھا سب جل جائے گا لیکن وہ نہیں جلے گا جو مصطفیٰ کے آستانے پر آ گیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانے مبارکہ روضے پاک کے ارد گرد سارے لوگ جمع ہو گئے تھے. بھیڑ تھی. آگ بڑھتی چلی جا رہی ہے. فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اس کی روشنی اتنی بلند ہوگی کہ بسرا کے اونٹ کی گردنیں یہاں سے لوگ دیکھیں گے. اس آگ کی روشنی مدینے میں جب یہ اٹھی ہے تو مکے والوں نے آگ کے شعلے دے. مدینے سے مکے کا فاصلہ ہے 440 کلومیٹر یا 30 کلومیٹر، ساڑھے 400 کلومیٹر سمجھیے، اتنا طویل فاصلہ ہے. اے مسلمانوں سوچو کتنی خطرناک اور بھینکر وہ آگ ہوگی کہ 450 کلومیٹر پر اس کے شعلے مکے والے دیکھ رہے ہیں. فرمایا گیا یہ شعلے بڑھتے رہے ایک دن، دو دن، تین دن، ایک مہینے تک، اور یمن کے بارڈر تک یہ آگ کا سیلاب. ایسا خطرناک سیلاب جس کی خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. حضرت قاضی ایاز کی کتاب اشفا، اس کی شرح ہے نسیم الریاض، اس کے اندر لکھتے ہیں علامہ خفاضی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ آگ تو بڑھ رہی تھی لیکن مدینے کی طرف رخ نہیں کر رہی ہے. دائیں بائیں ہر طرف آگ کا سیلاب تھا. اور آگ کے بارے میں فرماتے ہیں آگ کی طرف سے جو ہوا آتی تھی انتہائی ٹھنڈی آتی. یہ کس کا معجزہ تھا؟ اس نبی کا جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمة للعالمين. اے نبی ہم نے سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے اور رحمت کا مزاج ٹھنڈا ہوتا ہے. تو آگ کی طرف سے ہوا آتی ہے، سب کو گرم ہوا ملتی ہے، لیکن مدینے کی یہ خصوصیت ہے کہ آگ کی طرف سے ہوا آ رہی ہے لیکن نسیم شہر کی طرف ٹھنڈک لے کر کے آ رہی ہے. یہ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا ایک کھلا ہوا معجزہ تھا. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ آگ جلتے 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 اس جگہ آئی ہے جہاں سے مدینہ شریف کا حرم شروع ہوتا ہے. جس طرح مکے میں ہر طرف جبریل امین نے خدا کے حکم سے حرم کے حدود قائم کر دیے ہیں اور اس کے نشان بنا دیے گئے ہیں کہ حرم یہاں تک ہے، یہاں تک ہے. سب سے قریب حرم کی حد مسجد عائشہ ہے جو خانہ کعبہ سے 5 کلومیٹر کی دور پر ہے. کوئی حد 12 کلومیٹر، کوئی 16 کلومیٹر، کوئی 20 کلومیٹر کے اوپر. اس طرح چاروں طرف
حرم کی حد اللہ نے قائم کر دی ہے، حرم کعبہ کی حد اللہ نے قائم کی ہے، اور حرم مدینہ کی حد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی ہے. ہر جگہ حضور نے حرم مدینہ کے حدود پر نشانیاں بنا دی ہیں کہ ہاں کے مدینے کی کہ حرم کی حد ختم ہوتی ہے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آگ بڑھتے بڑھتے جب اس بارڈر پر آئی ہے جہاں سے مدینے کی حد شروع ہوتی ہے، فرماتے ہیں وہاں ایک بہت بڑی چٹان تھی، پتھر تھا. آگ آئی تو پتھر کا وہ حصہ جو مدینے کے حرم سے باہر تھا اس کو آگ نے جلا دیا، اس کو پتھر کو. لیکن جہاں سے رسول نے حد بنائی ہے اس کے اندر جو پتھر کا حصہ تھا آگ کی گرمی اسے گرم بھی نہ کر سکی. پتھر ایک لیکن نبی نے نشان بنایا تھا میرا مدینہ ادھر، اور یہ مدینے سے باہر کر دیا. جو مدینے سے باہر پتھر تھا جل گیا، اور جو مدینے کی حد کے اندر تھا جلنا تو درکنار، گرم نہ ہوا اس لیے کہ وہ پتھر کیوریج ایریا سے باہر تھا اور یہ پتھر مدینے کے ایریے میں تھا. دوستو ایریا ایریا کا فرق ہوتا ہے، موبائل وہی ہوتا ہے. کوریج ایریا وسطار سے باہر ہو گئے تو آواز نہیں سنائی دیتی، اور اندر دو قدم آ گئے تو آواز سنائی دیتی ہے، ٹاور بھی آتا ہے، ایک پوائنٹ نہیں تینوں آ جاتا ہے. جب وسطار کے اندر ہو تو آواز بھی کیچ کرتا ہے، ٹاور بھی آ جاتا ہے. یہ تو تم نے ابھی بنایا ہے، میرے مصطفیٰ نے تو اپنے مدینے کا ایریا بھی متعین کر دیا ہے کہ اے لوگو اس ایریے سے باہر جاؤ گے تو پتھر بھی ہوگا اس آگ میں جل جائے گا، اور جو میرے دامن امن میں رہے گا وہ اندھا رہے گا، تو آگ اسے جلانا تو درکنار اسے گرم بھی نہیں کرے گی. یہ دنیا میں بتا کر نبی نے بتایا جو میرے دامن کرم سے وابستہ ہوگا جہنم اسے جلا نہیں سکتا، وہ اس کو گرم بھی نہیں کرے گا. بلکہ حدیث میں آیا ہے کہ جب مومن پل سراب سے گزرے گا تو جہنم سے آواز آئے گی قط قط قط، ارے جلدی سے گزر جا، بس بس کرے گی اور کہے گی اے مسلمان جلدی جا جلدی جا، تو یہاں سے گزر رہا ہے تو میرا ٹیمپریچر ڈاؤن ہو رہا. جہنم کی گرمی ٹھنڈی میں بدلنے لگے گی، جیسے مدینے کے کنارے جو آگ لگی تھی ادھر سے جو ہوا مدینے میں آتی تھی ٹھنڈی بن جاتی تھی، اور اس مدینے کی حد کے باہر اگر پتھر ہوتا تھا تو وہ بھی جل جاتا تھا. یہ حال اس آگ کی تھی، ایک مہینے سے زائد یہ آگ بڑھتی رہی جلتی رہی. خدا کی قسم مدینے کا ایک دن کا اس خطرناک آگ میں نہیں جلا. گویا مصطفیٰ نے اعلان کر دیا تم تنکے کی طرح بھی ہو لیکن میری محبت کے ایریے میں رہو گے تو قیامت کا وہ خطرناک منظر اور قیامت کی وہ آگ تمہیں جلا نہ سکتی. اس لیے ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ مصطفیٰ کی محبت کے کوریج ایریے میں رہیے، یہاں بھی سلامت رہیں گے وہاں بھی سلامت رہیں گے. حضرت قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ شفا شریف میں ایک اور واقعہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت عدیل ابن طاہر الوی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے پاس حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 14 موئے مبارک تھے، ایک نہیں 14 موئے مبارک. حضور کے موئے مبارک آج پوری دنیا میں ہیں. لوگ پوچھتے ہیں کہ اتنے بار لوگوں کے پاس آئے کہاں سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ حجت الوداع کے موقع پر اور عمرہ کرنے کے موقع پر جب آپ نے اپنا سر اقدس مڈایا تو اس بال کو زمین پر گرنے نہیں دیا. کچھ سرکار اپنے ہاتھ میں لے کر صحابہ کرام کو تقسیم کر رہے. کیوں تقسیم کر رہے تھے؟ میرے غیب جاننے والے مصطفیٰ کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ آنے والے میری زیارت کے لیے تڑپیں. تو رسول کو تو نہیں دیکھا، مصطفیٰ کے سر پاک کے منہ مبارک کو دیکھ لو، تمہارے عشق کو انشاءاللہ تسکین ہو جائے گی. صحابہ کرام کو حضور نے سب کو تسکین کیا. تو اس طرح صحابہ کرام میں یہ منہ مبارک ہر طرف پھیلا، انہوں نے اپنے اپنے چاہنے والوں کو بھی دیا. حضرت عدیل ابن طاہر علوی جو حضرت علی کی اولاد سے تھے، ان کو بھی یہ ملا تھا، 14 منہ مبارک تھے. انہوں نے حلب ایک ملک کا نام ہے، وہاں کے بادشاہ کے دربار میں پہنچ کر 14 منہ مبارک بادشاہ کے حوالے کیے. اب کیوں کیے؟ تاریخ نے یہ بتایا کہ بہت زیادہ دنیاوی اعتبار سے وہ پریشان تھے، بال بچوں کی کفالت کرنے کے لیے انہیں بہت پریشانیاں ہو رہی تھیں، کثیر الاولاد تھے. تو یہ بادشاہ کو دے کر انہوں نے اپنے خاندان کی کفالت کے لیے کچھ مدد کا اعلان، مدد کا مطالبہ کیا. حضرت عدیل ابن طاہر علوی نے جب بادشاہ کو 14 منہ مبارک دیے تو بادشاہ خوش عقیدہ تھا، اس نے ان منہ مبارک کو قبول کیا اور انعام و اکرام سے حضرت عدیل ابن طاہر علوی کو نوازا اور اپنے پاس تخت پر بٹھایا. زمانہ گزر گیا تو اس زمانے میں بھی کچھ تھے وہابی ٹائپ، بادشاہ کو جا کر کنفیوز کہتے ہیں کہ آپ نے بال لیا اور اتنا خزانے کا مال ان کو دے دیا، کیا ثبوت ہے کہ یہ حضور کے منہ میں جائے؟ اب بادشاہ کے دل میں ایک وسوسہ پڑ گیا کہ یہ آدمی آیا اور مجھے بیوقوف بنا کر کے لے گیا پیسے، معلوم نہیں واقعی یہ حضور کے منہ مبارک ہیں یا کس کے ہیں. آج لوگ کسی طرح سے کنفیوز کرتے ہیں، عقیدے کو داواں ڈول کرتے ہیں. یاد رکھنا، جس چیز کو نبی سے نسبت مشہور ہو اس کے بارے میں بدعقیدگی اختیار کرنا بڑا نقصان. جس نے کہہ دیا کہ نبی کی چیز ہے یہ تو اسے مان لینا چاہیے، لیکن کب؟ جبکہ وہ آدمی لفظ نہ ہو، فقہ ہو، عالم ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو. ورنہ آج تو لوگ ایسے ایسے غلاف لاتے ہیں، معلوم نہیں کس نے اوڑھا تھا، آگے بولے گو سے پاک کی جاتا. لانے والا کون ہے یہ بھی دیکھنا، لایا کہ کیا چیز ہے یہ بھی دیکھنا ہے، اندھا دھن نہیں. وہ تو علوی خاندان کے تھے، بزرگ تھے، وہ اپنی کسی مجبوری کی بنیاد پر تمہارے حوالے کر دیا، لیکن جل ککڑے میں جا کر اس کے دل میں یہ ڈاؤٹ اور یہ شبہ پیدا کر دیا کہ معلوم نہیں حضور کے منہ مبارک ہیں کہ کس کے ہیں. پھر کچھ دن کے بعد وہی حضرت عدیم ابن طاہر علوی بادشاہ حلب کے دربار میں پہنچے. تو جب یہ پہنچے ہیں تو بادشاہ نے ان کے کسی بات کا جواب نہیں دیا اور تیوری چڑھا لی، منہ پھیر لیا، نفرت کا اظہار کیا. تو اس میں لگے میں علوی خاندان کا ہوں. اس مرتبہ آیا تو بادشاہ نے اپنے تخت پر بٹھایا، انعام و اکرام سے نوازا. اب آ رہا ہوں تو مجھے دشمن کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، تیوری چڑھا رہا ہے، منہ پھیر رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ یہ قریب آئے، کہنے لگے اے امیر حلب، کیا ہو گیا ہے کہ تم میری طرف سے بدگمان نظر آ رہے ہو؟ امیر حلب نے کہا میاں، تم نے اس وقت منہ مبارک کہہ کر کے دیا، اور کیا ثبوت ہے کہ یہ حضور کا منہ مبارک ہے؟ تم نے مجھے بیوقوف بنایا. بادشاہ بگڑ گیا، علوی صاحب کو جوش آیا،
غیرت ایمانی سے بولے اے امیر ان تمام بالوں کو میرے پاس حاضر کر. تمہیں اگر شبہ ہے تو اس کی حقیقت میں بتاتا ہوں. وہ بال لائے گئے, کہا آگ جلاؤ. آگ جلائی گئی اور حضرت عدیم ابن ابو طاہر ابن طاہر علوی نے ان مجھے مبارک کو لے کر, وہ ان کو حق تھا, ہم یہ کام نہیں کر سکتے, وہ علی کے خاندان کے تھے, ہر شخص یہ امتحان نہیں لے سکتا, اس کے لیے کچھ مقام بھی تھا. آپ یہ کہ ہم بھی جل کے جلائیں. انہوں نے بسم اللہ کر کے 14 موئے مبارک کو آگ میں بڑے اطمینان کے ساتھ ڈال دیا. وہ عقیدے کے بھی مضبوط تھے اور خاندان کے بھی مضبوط تھے. انہوں نے موئے مبارک کو آگ میں ڈال دیا. سارے عوام وہ ذرا بادشاہ کے درباری یہ منظر دیکھ رہے تھے. آگ جل رہی ہے اور موئے مبارک سے نور نکل رہا ہے. حاجی ایاز فرماتے ہیں کتنی چمک دمک, اتنا نورانی وہ موئے مبارک ہو گیا کہ لوگ دیکھ کر کے حیرت کرنے لگے. آگ جلتے 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 بجھ گئی اور موئے مبارک کسی طرح سے اپنی شان کے ساتھ قائم و دائم رہا. نور کی کرنیں نکل رہی تھیں. یہ جناب مصطفیٰ کے نور کا معجزہ تھا. جب بادشاہ حلب نے دیکھا تو قدموں پر گر گیا. آپ نے دیکھا نبی کے بال کی طرف سے بھی لوگوں کے عقیدوں کو خراب کیا. کیا رہا ہے, نبی کی ذات سے لوگوں کو بدگمان کیا جا رہا ہے. یہ آج کے لوگ نہیں ہیں, یہ بہت پہلے سے کنفیوژنگ کرنے والے لوگ مسلمانوں کے عقیدوں کو تباہ کر رہے ہیں. اے لوگوں, حضرت عدیم طاہر ابن طاہر علوی رحمت اللہ علیہ نے کہا, امیر دیکھ لے تیرے دل میں جو بدگمانی ہے, مصطفیٰ کا یہ معجزہ ہے کہ آج بھی آگ میں ڈالو تو وہ جلتا نہیں ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ہے بال. وہاں پتھر کی میں نے بات کی, پتھر کو حضور نے چھوا بھی نہیں تھا, مدینے کی سرحد کے اندر تھا, آگ اسے جلا نہ سکی تو نبی کے موئے مبارک کو کیسے جلا سکے گا. اور جو نبی اکرم کی سچی محبت اپنے کلیجے میں رکھتے ہیں, خدا کی قسم جہنم بھی اسے جلا سکتا. تو نبی سے سچی نسبت اور سچی عظمت قائم کرنا یہ ہماری اپنی دینی ذمہ داری ہے. تو عقیدہ بھی سلامت رہے گا. تو عقیدہ کب سلامت رہے گا؟ حضور کی ہر نسبت سے ہمیں محبت ہو. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو نسبتیں قائم کی ہیں ان نسبتوں سے ہمارا تعلق بھی قائم رہے گا. امام حسین کو کس سے نسبت حاصل؟ بولیے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک کا وہ ایک حصہ ہے. حضور فرماتے ہیں الحسین و منی وانا من الحسین, حسین میرے بدن کا ٹکڑا ہے اور میرا دین حسین سے زندہ ہے. یہ نسبت حسین کی ہے. یزید نے اس نسبت کو نہیں سمجھا, عقیدہ خراب ہو گیا. اور جس نے حسین کی اس نسبت کو سمجھا وہ خدا کا پیارا بن گیا, جنت اس کا استقبال کر رہی ہے. نسبتوں کو کبھی مت بھولنا. امام احمد رضا کا یہی کہنا ہے, نسبت کا احترام تمہاری سب سے بڑی ذمہ داری ہے. امام حسین کو ہم اور آپ مانتے ہیں تو امام حسین کو ماننے کا جو طریقہ ہے اس انداز سے ہم مانیں. ان کے نام پر غلط کام نہ کریں. مثال کے طور پر علم اٹھائیں, ماتم کریں, دوسرے خرافات کریں, یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. ہم تو حسین کے خون کو دیکھتے ہیں, امام حسین کی نسبت کو دیکھتے ہیں. امام حسین نے آخری وقت میں کربلا میں سجدہ کیا, ہمیشہ آپ سنتے ہیں, یہ ہے امام حسین کیا. مسجدوں میں سجدہ کرو, اگر سر نہیں کٹا سکتے تو کم سے کم مسجد میں سجدہ تو کرو, تاکہ نسبت حسین کا وقار تمہارے دلوں میں پیدا ہو جائے. جناب مصطفیٰ صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم سے امام حسین کا وہ تعلق ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے پروردگار عالم، یہ دونوں حسن و حسین میرے صاحبزادے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، مولا تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان دونوں سے محبت کرے اس سے بھی مولا محبت فرما. حضور کی دعا ہے کہ حسن و حسین سے مولا تو محبت فرما. کیوں؟ اس لیے کہ نبی فرماتے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں. تو نبی جس سے محبت کریں گے اس سے یقیناً اللہ تعالیٰ بھی محبت فرمائے گا. اور پھر فرماتے ہیں جو حسن و حسین سے محبت کرے مولا ان سے بھی تو محبت فرما، اور جس سے پروردگار عالم محبت فرمائے گا وہ کہیں خائب و خاسر نہیں ہو سکتا ہے. قرآن مجید نے اسی نسبت کا اعلان کرتے ہوئے اعلان فرمایا ہے، تؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا. ہم نے نبی کو اس لیے بھیجا ہے کہ تم اپنے ایمان کو ایمان لاؤ اور اس ایمان کی حفاظت کرو، اور اس لیے بھیجا ہے کہ نبی کی تعظیم اور توقیر کرو، نبی کے بال کی تعظیم، نبی کے آل کی تعظیم، نبی کے شہر کی تعظیم، صلی اللہ علیہ وسلم، یہی ایمان کا تقاضا ہے. اور پھر قرآن فرماتا ہے وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام تم اپنے رب کی پاکی بیان کرو، اس کی عبادت کرو. یہ چیزیں جب ہم ان باتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ نبی سے جو ہم کو نسبت حاصل ہے وہ نسبت مضبوط سے مضبوط تر ہو جائے گی. پروردگار عالم ہم سب کو اس سرد اور ٹھنڈی رات میں ایمان کی گرمی اور حرارت عطا فرمائے.